سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, سلسلہ ہے لانگ ڈرائیو. آپ نے عید کے دنوں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا, ابتدا ہوئی تھی, اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, اور کسی ایک جنرل ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں. زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں. ٹریول بھی ہوگا, کہیں پہ رکنا ہوا تو انشاءاللہ رکیں گی بھی اور بات چیت بھی کریں گی. آج جو ہمارے ساتھ ٹریول کے اندر ہوں گے, مشہور نعت خوان ہیں, مدری چینل پر آپ ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں. نیکسٹ شارٹ کے اندر آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر بخیر بھی ہو اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے.
میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائے یا اللہ.
آج میرے ساتھ جو ٹریول میں ہیں, حاجی محمد امین اتاری, ماشاء اللہ انہیں آپ بہت سارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں, بڑی راتوں میں بھی ڈفرینٹ کلام جو ہے وہ آپ ان کے سنتے ہوں گے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نعت خوانی کا ذوق اور شوق. انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم کلام کریں گے. ابھی ہم فیضان مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں, اور آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ ہوگا, ہم جائیں گے کینٹ کی طرف. کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے, کراچی کینٹ ہے, جہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور بھی کئی چیزیں ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جب کبھی آپ مسجد کے طرف جائیں اور یہ نیت کر کے جائیں کہ میں مسجد کی زیارت کروں گا, تو مسجد کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے, تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہو سکتی ہے. امین بھائی, یہ بتائیے کہ نعت خوانی کا جو ذوق ہے لوگوں میں, وہ کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, یا جیسا پہلے تھا ویسا ہے؟ تو آپ کی کیا ایک آبزرویشن کیا ہے عمومی طور پر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو؟
ماشاء اللہ, بہت اچھا ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے. میری لائف جو ہے دعوت اسلام میں تو کم و بیش تقریباً 40 سال ہو گئے,
ماشاء اللہ.
مگر اس سے پہلے بھی میں ایک نعت خوان تھا.
اچھا, ماشاء اللہ,
الحمد للہ. اور نعت خوانی کا ذوق اور شوق پہلے بھی مجھے
صحیح,
اگر یوں دیکھا جائے نا تو تقریباً مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے.
اچھا, آپ کی 100 سال کی عمر میں سے 50 سال آپ نے نعت خوانی کی؟
میری تقریباً 60 سال کی عمر ہے, الحمد للہ. اور اسد بھائی, آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی ایک ذوق تھا
صحیح
نعت خوانی کا, مگر میں نے جو دیکھا تھا کہ بڑے بوڑھوں میں زیادہ ذوق ہوتا تھا.
اچھا, صحیح.
اور نوجوانوں کا اتنا وہ رجحان نہیں تھا جتنا میں آج کل لوگوں میں دیکھ رہا ہوں.
اچھا, ماشاءاللہ, یہ تو پازیٹیو ہوا. دیکھیں, ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا امین بھائی, تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ یار پہلے بہت اچھا تھا, اب گڑبڑی ہے. لیکن بات چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے اندر پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے, اور آپ کی آبزرویشن یہ ہے کہ نعت خوانی کی طرف جو رجحان ہے پہلے کے مقابلے میں بڑھا ہے.
میں جو ماحول سے وابستہ ہوا ہوں نا, میری وابستگی کا جو وجہ ہے نا وہ بھی ایک نعت خوانی ہے.
اچھا, ماشاء اللہ,
الحمد للہ. کیونکہ میں نعتیں پڑھتا رہتا تھا تو مسجدوں میں بھی آنا جانا, اس سلسلے میں محفلوں میں آنا جانا, اور پھر اعتکاف ہوا مسجد میں تو اعتکاف کے ذریعے وہاں پر میرا محفلوں میں نعت پڑھنا.
اس کو میں یوں بھی دیکھتا ہوں کہ فطری طور پر ایسا لگتا ہے کہ انسان کے اندر نا ایک فطری طور پر رجحان ہوتا ہے طرز کا, ترنم کا, جھومنے کا, ایک فطری تقاضا ہے.
فطری تقاضا.
اچھا, انسان جو ہے وہ اچھی آواز کو, اچھے سروں کو, اچھی لے کو پسند کرتا ہے. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی اس اپنی جو ایک چیز ہے, خواہش ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور نکل جاتا ہے, گانے بازوں کی طرف نکل جاتا ہے, کسی اور چیز کی طرف نکل جاتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ اپنے اس ایک تقاضے کو نعت خانے کے ذریعے بھی پورا کرتا ہے. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نعت پڑھنے میں اور نعت سننے میں لوگ کس طرح کی طرزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟
بازوں کی تعداد ہے, ایک زیادہ تعداد ہے کہ وہ ایک سنجیدہ طرز,
صحیح,
اور
جس کو ہم عام لفظوں میں پرانی طرزیں کہتے ہیں,
پرانی طرزیں, اور غمگین طرز, صحیح, اور درد والی طرزیں, ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. اس بات کا آپ اندازہ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دعائے افطار کا جو ماحول ہوتا ہے,
جی,
اس میں آپ دیکھیں دعائے افطار میں جو مناجات پڑھی جاتی ہے نا,
جی,
تو آپ نے اکثر مناجاتیں, بلکہ میں 99% بول سکتا ہوں کہ کوئی مناجات میں جھومنا نہیں ہوتا ہے.
ایسا ہی ہے, بالکل.
مناجات میں ایک سنجیدگی ہوتی ہے, اللہ سے مانگا جاتا ہے, تو وہ جس انداز سے مانگا جاتا ہے تو وہ آپ خود بھی ماحول بھی محسوس کرتے ہیں, پڑھنے والے پر بھی رقت محسوس کرتے ہیں, سننے والے پر بھی رقت محسوس کرتے ہیں. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہ دعائے افطار خاص کر کے رمضان میں جو ہے نا, یہ سارا سال لوگوں کو یاد رہتا ہے جو محمود بھائی اور دوسرے نعت خواں لے کر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ سنجیدگی کو اور درد کو اور اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں.
اچھا یہ بتائیں کہ عوام کے ذوق سے نعت خواں کا ذوق بنتا ہے یا نعت خواں کے پڑھنے سے عوام کا ذوق بنتا ہے, ان دونوں میں اصل کیا ہے؟
دونوں کا ہی ہونا ضروری ہے. اگر نعت خواں میں ذوق نہ ہوا یا نعت خواں میں کچھ کرنٹ ہی نہ ہوا تو پھر وہ نعت خواں کا بھی اثر عوام پہ پڑتا ہے. اگر عوام میں بھی ذوق ہوا نا تو نعت خواں میں, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نعت خواں ذوق لے آتا ہے پڑھ کے بھی, اور ایسا کر دیتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کا بھی ذہن نہیں ہوتا ہے, جب وہ آ رہا ہوتا ہے یا آ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اسے بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آج کی محفلیں نا یہ اتنی باذوق ہو جائے گی کہ اٹھتے وقت اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کیا رنگ جم گیا. تو یہ ہوتا ہے,
یعنی ضروری نہیں کہ پہلے سے اس کا ذہن بنا,
پہلے سے ضروری
نہیں یہ ہونا ہے.
جی جی,
باذوق کا موڈ چینج ہو جاتا ہے,
موڈ چینج ہو جاتا ہے. اچھا بعض مرتبہ ذہن میں کلام ہوتے ہیں مگر بعض مرتبہ عوام کے ذوق اور عوام کی سوچ بھی ہے نا کلام بدل دیتی ہے,
اس کا جو ریپلائی ہوتا ہے.
ہاں ریپلائی ہوتا ہے,
صحیح,
کہ آج مجھے یہاں پر کون سا کلام پڑھنا ہے.
اچھا یہ بتائیں, ابھی عوام کی بات چل رہی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم زیادہ مہمان نواز ہے, فلاں کم مہمان نواز ہے, یا فلاں علاقے کے لوگ زیادہ بہادر ہیں, فلاں علاقے کے کم بہادر ہیں, تو یہ نعت خوانی ظاہر ہے جو عاشق رسول ہے اس کے دل پہ تو ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے, جو بھی مسلمان ہے ماشاء اللہ محبت ہی کرتا ہے, لیکن رسپانس دینے کے حوالے سے اور محفل میں ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ باذوق آڈینس جس کو ہم کہتے ہیں, تو آپ کے تجربے میں کہاں کے لوگ زیادہ باذوق رہے؟
یہاں پر یا کہیں پہ بھی, غریبوں میں بہت ذوق پایا.
اچھا صحیح,
محبت سے سننا, محبت دینا, خاطر توازو کرنا, غریبوں میں
آگے بڑھ کے,
آگے بڑھ کے
محفل میں.
اچھا وہ ہماری نظروں میں یوں غریب ہوتے ہیں مگر علاقے کے غریب ہوتے ہیں مگر دل کے بہت بڑے امیر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے علاقے میں نا میں نے بہت
تراوٹ دیکھی ہے,
بہت تراوٹ اور بہت محبت اور بہت زیادہ خلوص. مجھے یاد ہے کہ ایک اوائل کے شروع کے دور میں ہم اور اویس بھائی پنجاب جایا کرتے تھے, تو وہ لوگ اتنی خاطر تواضع ہماری کرتے, میں اویس بھائی کو بولتا ہوں اویس میرے بھائی یہ کراچی آئیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, ہم جواب بھی دینے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے, وہاں چائے بھی نہیں پلا سکتے, میرا بھائی سب کی دعوتیں یہ ناشتے میں اتنا کھلا دیتے ہیں جتنا ان کا دوپہر کا لنچ یا رات کا ڈنر نہیں ہوتا, یہ ناشتے میں وہ رکھ دیتے ہیں, اور آپ سب جگہوں پہ ہاں ہاں کر دیتے ہو. مجھے بولا بھائی یہ رکنے کے نہیں ہے, یہ کریں گے, ہم کریں یا نہ کریں یہ کریں گے.
جو میں نے چیز محسوس کی یا دیکھی کہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی شہرت ہے یا آپ کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہے اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں اور اس محبت کو یوں کیش کریں کہ وہ جو محبت کر رہے ہیں آپ سے عقیدت رکھ رہے ہیں تو آپ ان کو دین کی طرف لے کر آئے. ظاہر ہے کہ ایک نعت خوان یا ایک مبلغ یا ایک جو بھی پاپولر آدمی ہے جب وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں اور اس کو عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ اس وقت میں اگر بات کروں, جس وقت ہم یہ 2025 ہے, امیر علیہ سنت کی یہ سوچا ایک وقت تھا کہ محفل نعت اونلی محفل نعت ہوتی تھی کہ اس میں فقط کلام پڑھے جا رہے ہیں. سعادت کی بات ہے, یقیناً بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن امیر سنت نے ذہن دیا کہ بھائی تھوڑی دیر کا ہو یا زیادہ ہو, جو بھی ہو کچھ نہ کچھ مختصر بیان ضرور ہونا چاہیے نیکی کی دعوت. اور اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ایک تعداد ہے کہ اس کا یہ رجحان بنتا چلا جا رہا ہے کہ محفل نعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ, بیان کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک یہ ٹرینڈ میں محسوس کرتا ہوں. دوسرا, شادی کے موقع پہ محفل, یہ آج اگر آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے میرا خیال اتنا نہیں تھا, اب تو اپنے شہروں میں دیکھے کراچی وغیرہ میں تو
شروع کے دور میں تو شادی کے شروع میں محفل تو کیا مطلب کہ عجیب قسم کے خرافات سے شروعات ہوا کرتی تھی. پہلے تو گھر میں ڈھول آتا, ڈانڈی آ جاتے
کئی دنوں تک
یعنی یہ شروعات ہوتی تھی کہ شادی شروع ہوئی اور کہیں کہیں سے ڈھول وغیرہ کی آواز آئی یا ڈانڈی کی آواز آ گئی نا تو سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر کچھ شادی کی رسومات شروع ہو گئی ہے. تو یہ ابتدا ہوا کرتی تھی. تو اب الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی برکت ہے اور ہمارے دوسرے علماؤں کی بھی محنتیں ہیں سمجھے, اور اللہ تعالیٰ سب کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے. ان کی محنتوں نے رنگ لایا اور کافی ماحول تبدیل ہوا, اور اب لوگ جو ہیں نا اپنی ابتدا محافل سے کرتے ہیں. اگرچہ کہ محافل کے بعد بعض لوگ جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار محفل تو کرنی ہے یار, مگر اس کے بعد وہ کرتے ہیں تو ہماری کوشش دیکھیں دین ڈنڈوں سے تو پھیلانی ہے.
ایسے ہی
لوگوں کو نمازی بھی بنانا ہے تو ڈنڈوں سے یا مار پیٹ کے تو بنانا نہیں ہے.
ایسے ہی
تو پھیل پھیل کے پیار محبت سے, صحیح ہے نا, تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ جہاں اس نے آج محفل رکھوائی ہے کل وہ یہاں پر بھی آئے گا کہ آگے کی اس گھر کوئی شادیاں یا کوئی وہ ہوگی تقریبات اس میں سے خرافات نکال دے گا.
جی, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے, اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے, اور بعض علاقوں میں تو امیر میں نے یہاں تک دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ سوزوکی پر یا ٹرک کے اوپر ساؤنڈ رکھیں گے اور اس کے اندر کلام چلائیں گے, سات لڑکے اور نوجوان زیادہ تر چلیں گے, اور وہ علاقے کے اندر جیسے جلوس نہیں نکالتے اس طرح جو ہے وہ شادی کے موقع پہ یوں باقاعدہ جو ہے نا وہ گلیوں میں نعت خوانی کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے چلنا چاہیے, لیکن ایک پازیٹیو بات ہے کہ معاشرے کے اندر اس موقع پر نعت خوانی یہ بہت بڑی بات ہے, اور ایک اچھی خاصی تعداد اس طرف آئی ہے. جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ بعض اوقات محفل کے بعد سب نہیں کرتے لیکن بعض کچھ اور بھی چیزیں کرتے ہیں, لیکن چلیں کچھ تو اسٹارٹ ہوا, اللہ کرے گا ان کا بھی دل بدل جائے گا اور یہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ماحول. اور بھی مواقع پر الحمدللہ محفل نعت کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے.
جہاں پر خالی محفل ہوتی ہے اس میں نیکی کی دعوت بھی ہونی چاہیے, کچھ بیان ہونا چاہیے, ہمیں پتہ چلے نا نعت خواں کو کہ یار یہاں پر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. تو دیکھیں منچ پر جب ہے نا, منچ پر جب نعت خواں جاتا ہے نا
جی,
تو نعت خواں کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے,
ایسا ہی ہے,
اور صاحب خانہ جو ہے نا اس نے اپنی محفل اس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہوتی ہے نا,
ایسا ہی.
تو پھر اپنے کوشش کرنی چاہیے کہ یار میں بھی تو نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں نا,
ضروری نہیں پورا بیان کریں,
پورا بیان کریں یا نماز کی دعوت دے دیں, آپ کوئی ایک آدھ سنت بتا دیں, ایک آدھ اچھی بات کر دیں, اخلاق کی بات کر دیں, اجتماع کی دعوت دے دیں, مدنی مذاکرے کی دعوت دے دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
ابھی ہم پہنچ چکے ہیں فیضان بسم اللہ مسجد کے پاس, اس کے شارٹس بھی آپ کو دکھائیں گے. کچھ اس مسجد کے بارے میں جو میری کچھ یادیں ہیں آپ کی بھی ہوں گی, وہ بھی ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. مزید ہماری جو ڈرائیو ہے وہ جاری رہے گی.
جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو ہم سول لائن میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان بسم اللہ مسجد جا پہنچے, نماز مغرب ادا کی, چند لوگوں سے ملاقات کی. اس مسجد سے میری کافی یادیں وابستہ ہیں, یہاں سال میں کئی مرتبہ آنے کا سلسلہ رہا اور بڑی ہی بارونق مسجد. پہلے یہ چھوٹی ہوا کرتی تھی اور اب ماشاء اللہ اہل علاقہ نے مل جل کر ایک عالی شان مسجد میں اس کو کنورٹ کیا ہے. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ہمارا آگے کا سفر جاری تھا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, ابھی فیضان بسم اللہ مسجد سول لائن, یہ کینڈی اسٹیشن کے قریب کا ایریا ہے, وہاں پہ ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے جماعت کے ساتھ, اور اب جو ہے وہ ہم فیضان مدینہ کی طرف دوبارہ رواں دواں ہیں. امین بھائی, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ کلام زندگی میں کون سا پڑھا ہوگا؟
میں نے امیر اہل سنت کا کلام بہت زیادہ پڑھا ہے.
کون سا؟
بلا لو پھر مجھے شاہ باروبر مدینہ.
اچھا, بعض کلام وہ ہیں کہ جب بھی پڑھو, ان کی طرز کے بارے میں کہہ رہا ہوں,
جی جی,
اور کسی بھی موقع پہ پڑھو لوگ شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ان میں سے ایک کلام. دعوت اسلامی کے دینی مول سے وابستہ افراد ہوں یا عام عوام ہو, یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پر یہ کلام رہا, اور بالکل سادہ الفاظ ہیں, اور شاید
ایزی کلام ہے. ایزی
پاپولر کلام وہی ہوتے ہیں زیادہ جو آسان ہو,
آسان
ہے نا, زبان پر آسان ہو, وہ زیادہ جو ہے وہ پڑھے بھی جاتے ہیں. چلے, آپ کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے اے بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بھلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, پے شبی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں. نہ دولت دے نہ ثروت دے, مجھے بس یہ سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں.
امین بھائی, یہ بتائیے کہ آپ کا بائی روڈ سب سے لمبا سفر کہاں کا ہوا؟
میرا بائی روڈ یہاں سے پنجاب کا سفر, یعنی
پنجاب میں کس شہر
میں, جیسے یہاں سے ہم گئے تو سما سٹا گئے,
سما سٹا چلے گئے, ملتان کے قریب ہو گئے,
ملتان,
ٹھیک ہے,
پھر پاک پتن,
ٹھیک ہے,
پھر لاہور,
ٹھیک ہے,
پھر کشمیر.
اچھا, یہ ایک ہی سفر یعنی جاری ہے؟
ایک ہی سفر جاری ہے.
اچھا,
یعنی ہم نے بہت لمبا سفر کیا تھا.
کتنے دن کا یہ سفر تھا؟
یہ ہمارا تقریباً تھا کوئی چار دن کا سفر تھا.
چار دن کا ہوگا.
مجھے لمبے روٹ کے سفر پسند ہے. دیکھیں, امیر اہل سنت کے ساتھ میرا پانی کے جہاز میں سفر ہوا ہے نا.
اچھا, واہ, ماشاءاللہ. اچھا,
ہاں,
کس سن کی بات ہے
یہ؟ 90s,
ارلی 90s ہوگا یہ.
ارلی 90s. تو
کتنے دن کا تھا
یہ؟ سات دن جانے کا.
اچھا,
اور سات دن آنے کا. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں پانی کے جہاز میں, اس میں امیر اہل سنت بھی ہیں.
اچھا, آپ کو
میں تو اپنے تئیں اکیلا نکل رہا تھا.
اچھا,
اس سفر میں اکیلے, مطلب تنے تنا میں تھا, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا.
صحیح,
مطلب یوں تو اس جہاز میں تقریباً کم و بیش 2000 حاجی تھے, مگر میں اپنے تئیں تو اکیلا ہی تھا نا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو امیر اہل سنت بھی ہیں. اور وہ سفر اچھا پانی کے جہاز میں, اور وہ میری جو سیٹ تھی نا وہ نیچے کی تھی, بیسمنٹ کی.
صحیح ہے, یعنی کہ پانی کے اندر تھے.
یعنی پانی کے اندر میں بھی پانی کے اندر, یعنی نیچے بیسمنٹ میں, یعنی پانی کے اندر سے مراد بالکل نیچے جس میں پانی پہلے ٹکرائے. اور وہاں پر تو حالت ایسی ہوتی تھی کہ کھانا کھا لے نا بندہ تو اس کے بعد کیا کرتا رہے, یعنی اتنا چکر آوے. تو وہ وہاں پہ ہم لوگ جو تھے امیر اہل سنت کے ساتھ, وہ گراؤنڈ فلور میں تھے جو ان کے ساتھ تھے, امیر اہل سنت فرسٹ پہ تھے. تو پھر یوں ہم نے سفر کیا تو امیر اہل سنت نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا, اور پورا سفر میرا ایسا گزارا کہ بس وہ مدینہ مدینہ مزہ آ گیا.
کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو, اتنا لمبا 7 دن کا سفر ہو تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, کبھی کھانے میں, کبھی بیٹھنے میں, کبھی سونے میں, کبھی اٹھنے میں, کبھی آنے جانے میں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایک واقعہ
سفر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ٹائم کے حساب سے سب نمازوں کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ امیر اہل سنت نے نماز عشاء پڑھنی تھی, تو امیر اہل سنت نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ عرفان بھائی تھے, ایک کھارا در میں رہتے ہیں, بڑی سنتوں کے پابند ہیں, تیبند وغیرہ بھی پہنتے ہیں, اور دیوانے لوگ دیوانے کہتے ہیں نا, ہیں وہ سمجھتا ہے مگر دیوانے بھی ہیں. تو امیر اہل سنت بولا بیٹا ذرا نیچے جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے, تو وہ سوئی دیکھ کر آنی ہے اور مجھے بتانے کہاں ہے. تو وہ گھومتے رہتے ہیں نا قبلہ, اس میں تو وہ اس کا سمت بدلتی رہتی ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب اس کو دیوانے کو بھیج رہے, وہ یوں دیکھ کر آئے گا اور کہیں اوپر یوں نہیں دکھاوے. تو حضرت صاحب نے بولا یار اب تم نے مجھے ابھی اس میں ڈال دیا, اب جاؤ ابھی آپ چلے جاؤ گے. میں نے کہا ہاں ہاں, میں یوں آ گیا اور یوں آیا. تو میں جانے جل لگا, جیسے ہی سیڑھی تھی میں نے اترنے کی کوشش کی تو جہاز یوں کر کے تھوڑا سا یوں ہوا, تو میری ایک بیساکھی نکلی. اچھا وہ بیساکھی نکلی نا تو وہ گئی نیچے لڑکتے ہوئے. اچھا میں جب جہاز واپس یوں ہوا نا تو میں نے پکڑ لیا پائپ, تو دوسری بیساکھی نکل گئی. اب یہ دونوں بیساکھیاں نکلی تو میرے ہاتھ میں دونوں پائپ, اب پائپ پہ لگی ہوئی تھی شبنم, وہ شبنم کی وجہ سے وہ ہو رہا تھا اسٹیل اور وہ گیلا. تو وہ جہاز واپس یوں ہوا تو اب میں جو ہے نا پورا گھوما نا تو وہ یہاں پیٹ تک جا رہا تھا پائپ, تو میں گھوما تو پورا میں گھوما تو میں نے پائپ پکڑ کے پورا گھوم گیا. اب وہ گرا نا تو میں پائپ کو چھوڑوں نہیں. اچھا مجھے لگا کہ یار کوئی چیز لگی ہے جو ناک پہ, مجھے وہ لگا پائپ. میں جب گھوما نا بہت کوئکلی اسپیڈ کے ساتھ تو وہ پائپ اتنا زور سے لگا کہ میری نکسی جو ہے نا یہ پھٹ گئی. اب وہ خون بہنے لگا, مجھے اس وقت پتا نہیں ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یہ خون کچھ بہ رہا ہے میرے اوپر سے نا, اور یہ میں نے دیکھا میں گھبرا گیا. اب میں نے کہا اب تو چھوڑنا پڑے گا پائپ کو نا. جیسے ہی چھوڑا نا تو وہ نیچے دو بندے سو رہے تھے بھائی. اب وہ جو اس کے اوپر میں گرا, اب وہ تو اٹھ کے جو بھاگے ان کو پتہ یہ کیا اوپر سے بم آیا کہ نیچے سے کیا ہو گیا
طوفان آ گیا,
کیا ہو کیا گیا, یہ بندہ اوپر سے کہاں سے آ گیا آسمان سے. اچھا میں جب گرا تو میں نے دیکھا تو خونم خان, میں بھی گھبرا گیا. میں آؤ نہ تاؤ دیکھو پانی کہاں ہے, ایک نالی جا رہی تھی جو بیسن کے پانی کی جا رہی ہوتی نا, تو وہ میں نے پانی لیا اور منہ پہ مارا. اب میں بے گھبرایا ہوں, کوئی بھی نہیں. اچھا وہ دو بھی پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے مجھے دیکھ کے,
اکیلا چھوڑ
کے. ہاں چھوڑ کے. اچھا میں بگے بیساکی کے سیڑھی چڑھا اور امیر اہل سنت کے
کمرے
میں کھٹکھٹایا تو حضرت امیر اہل سنت مجھے دیکھا, بولا قاضی امین یہ کیا ہو گیا آپ کو. میں نے کہا میں گر گیا. تو بولا ناک سے خون. حضرت صاحب سمجھ گئے کہ کچھ ناک سے خون بہ رہا ہے. مجھے بولا آپ باتھ روم میں جائیں اور نلکا میں کھول دیتا ہوں, منہ نلکے کے نیچے سر رکھ دیں. میں نے کہا نہیں, میں آپ کے باتھ روم کو ناپاک نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. ارے حضرت صاحب بولے آپ جائیں میں بول رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, یہ ادب کے خلاف ہے, یہ ادب کے خلاف ہے, میں جاؤں نہیں. میں نے کیا باہر نکلا اور برابر میں جو وہ نلکا کھولا, پانی ڈالا, پھر الحمدللہ میں اپنے ہوش ووش میں آیا. اب حضرت صاحب نے کیپٹن کو بلایا,
اچھا
جہاز کے, بولے یار کیپٹن سے مجھے ملنا ہے, وہ ہمارے بچے نے جو ہے نا یہ تولیہ استعمال کیا ہے اور یہ خون والا ہو گیا, لہذا آپ جو تولیہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں پہنچنے کے لیے منہ,
صحیح,
اور یہ ایکسیز استعمال ہو گئے ہیں تو اس کی جو بھی رقم بنتی ہے نا وہ آپ ہم سے لے لیں.
اللہ,
یہ امیر اہل سنت
احتیاط
کی احتیاط دیکھیں. انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں نہیں حضرت صاحب نے بولا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ ہم سے پیسے لے لیں. پھر انہوں نے جبرستی وہ حضرت صاحب نے ان کو پیسے دیے. سفر لمبا ہو مگر ہے نا
ہم سفر اچھا
ہم سفر اچھا ہو,
ہم مزاج ہو تو پھر تو کیا,
اور گاڑی اچھی ہو,
گاڑی اچھی ہو, بالکل گاڑی اچھی ہو,
گاڑی اچھی ہو,
یہ بہت ضروری ہے.
بہرحال راہ چلتے ہوئے امین بھائی نے بھی اپنی بھوک کا اظہار کیا اور ہم نے چاہا کہ کہیں بیٹھ کر ہلکا پھلکا کھا لیا جائے, لہٰذا ہم ایک پرسکون جگہ پر جا پہنچے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ کھانے کا ارادہ کیا. چائے پینے اور ہلکا پھلکا کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا. امین بھائی کو میں نے ذاتی طور پر بہت خوش مزاج پایا اور دوران سفر کہیں پر بھی بوریت کا احساس ہرگز نہ ہوا.
اچھا, لانگ ڈرائیو جیسا کہ سلسلے کا نام ہے, اگرچہ ہم بہت لانگ تو نہیں ہیں لیکن ڈیڑھ دو گھنٹے کا تو ٹریول ہے, آپ کو بھوک بھی لگے گی, طلب بھی ہوگی, تو احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور ہمیں تھوڑی سی بھوک محسوس ہو رہی تھی تو ہلکا پھلکا ہم نے ہائی ٹی کر لی ہے, اب دوبارہ جو ہے وہ ہمارا سفر جاری ہے. چامین بھی باتیں تو ماشاء اللہ بہت ہیں اور آپ نے کئی واقعات بھی اپنے شیئر کیے. اب میں چاہوں گا کہ کچھ ناظرین کو ایز اے نعت خوان آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ چند وہ باتیں کہ جو نعت خوان کو ڈسٹرب کر دیتی ہوں. اب ظاہر ہے نعت خوان پڑھنے والا اگر ڈسٹرب ہے تو کلامی آگے پیچھے ہو جائے گا. کون سی ایسی چیزیں جو اریٹیٹ کرتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, اور اسی طرح کچھ محفل کے آداب وغیرہ کے بارے میں بتائیے.
دیکھیں جہاں تک عوام کا جو معاملہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کی توجہ بعضوں کی ہوتی ہے تو ہم نعت خوان کا فوکس اصولاً اس پر ہونا چاہیے جو آپ کو توجہ سے سن رہا ہے.
صحیح, لیکن اب وہ سامنے بیٹھا ہوا اب کیا کرے, اس کو اٹھا تو نہیں سکتے نا.
ہاں دیکھ, اصل میں نا میں سچ میں بتاؤں, میں اس بات سے تھوڑا یوں ڈرتا ہوں کہ یار میری ہے کہ محفل میں آنا اور مستحب سے بڑھ کر نہیں ہے. صحیح ہے نا, اب بھری محفل میں میں کسی کو اس طریقے سے نا مطلب کہ سنا دوں,
ڈانٹ دوں
یا ڈانٹ دوں یا کوئی ایسی بات کر دوں جس سے اس کو یوں محسوس ہو کہ بھری محفل میں میری تذلیل کی گئی. اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اپنے نا اپنی محفل یا اپنی نعت کی توجہ دلانے کے لیے کی, ہو سکتا ہے میری اس حرکت کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی دور نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے
بدزن
ہو جائے
کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں,
یہ کسی
ایک عمل کی وجہ سے وہ سب کو ایسا سمجھ رہے
ہیں. میں دیکھیں یہ ایکو والے کا بھی معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, تو
ٹاپک چھیڑ دیا آپ ایکو والا اور آپ.
ہاں اس میں تو جو کرتے ہیں نا تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یار کہ یا تو ہم کہیں کہ یار آپ ایک کام کریں کہ آپ مائک ہٹا دیں اور ہمیں بغیر مائک کے پڑھنے دیں, مگر دیکھیں میں وہی بات کروں گا بہت بہت. اصل میں کہیں اشارہ کرنے والے کو جن کو سمجھدار ہوتا ہے نا ان کو اشارہ کر کے اشارے میں سمجھا دیتے ہیں, اور بعض کو ہے نا نہیں سمجھا پاتے نا تو خود ہی سمجھ لیتے ہیں یار کب چلا لو. اچھا میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے یار ہمیں پڑھنا کتنی دیر ہے, مجھے پڑھنا ہے 15 منٹ بہت زیادہ اور آدھا گھنٹہ. اچھا محافل والے بھی ہمیں جب بلاتے ہیں نا تو ہمیں کہیں گے کہ حضرت آپ ہیں اور دو اور ہیں, دیکھیے تینوں پر آپ پوری فوکس ہے نعت خوانی, خدا را ہمیں کوئی ایسا نہیں کیجیے گا. اور جب ہم وہاں پہ جائیں گے نا تو آدھے درجن سے زیادہ نعت خوان اسٹیج پہ, بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عوام سے زیادہ اسٹیج پہ نعت خوان بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے مگر
ایسا ہوتا ہے, ہر ایک کو یہ بولتے ہیں کہ بس آپ ہی ہیں, جب وہ پہنچتے تو وہ کہتے ہیں
اس پہ پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمیں بوکا کتنی دیر کا ملے گا. اب اس میں میں اس کا دل دکھا کے چلا جاؤں اور اس کا پھر وہ جو کاروبار بھی تو اتنا اپسیٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ تو میری پوری ریکارڈ چلا گیا, چلا گیا میرا تو لائف جا رہا تھا, اب لائف میں لوگوں کو چلا گیا, یہ فلاں فلاں ایکو والا تھا اس کو نہیں بلانے. تو احتیاط سے کام لینا چاہیے,
حکمت عملی سے کام,
حکمت عملی سے. ٹھیک ہے وہ نعت خوانی میں کہیں ہو جاتے معاملات, صبر سے کام لیں.
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گئے کسی موڈ میں, کلام بھی آپ نے شروع کیا لیکن پھر آپ نے دوران محفل ہی اپنا موڈ چینج کر لیا ماحول کو دیکھتے ہوئے, ایسا ہوتا ہے؟
اصل میں بعض مرتبہ ہم کچھ ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ والے کلام پڑھیں گے ہم.
صحیح ہے,
صحیح ہے, مگر جب محفل میں جاتے ہیں تو ہم سے پہلے بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی ریٹرن نظر آ رہا ہوتا ہے نا عوام کا,
صحیح
کہ رپلائی کیسی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ کون سا کلام پڑھنے کا ہے. ہر عوام کے سامنے
ہر کلام بھی نہیں پڑھا جا سکتا,
کلام بھی نہیں پڑھا جا سکتا,
اور ہر موقع پہ ہر کلام بھی نہیں پڑھا جا سکتا. اب خوشی کا موقع ہے اور آپ نے وہاں پہ کوئی ایسا ڈرانے والا کلام شروع کر دیا تو ٹھیک ہے, شرن جائز ہے, آپ کا ذوق ہے, لیکن وہ آپ کا ذوق ہے نا, ہر ایک کا ہو تو ضروری نہیں.
مجھے یاد آتا ہے شروع کے دنوں کا, تو میں تھا ہمارے دیکھو اویس بھائی کے ساتھ میری پہلے بہت نعت خوانی ہوئی ہے نا.
جی جی بالکل.
تو ایک مرتبہ ریاض ایدی کے ہم محفل ہوئی, اچھا وہ جی ہاں وہ تھی شادی کی محفل ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی, تو وہاں پر وہ میں نے کلام شروع کیا. اچھا میں نے کلام شروع کیا, کاش کے میں دنیا میں, اچھا وہ تھا عید کے فوراً بعد کی محفل. اچھا وہ کلام میں نے باپا کے پاس تین دن بہت پڑھا تھا.
اچھا
اچھا میرے دماغ میں وہی لگا ہوا تھا, چل رہا تھا. مجھے بعد میں جو ویس بھائی نے بیٹھ کے میری جو
تربیت
ماشاء اللہ جو تربیت کی ہے اپنے حساب سے, مجھے بولا کہاں کلام کون سا پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, سمجھے میرے بھائی,
خیال رکھنا,
خیال رکھا.
بہت سارے جو ہے وہ ایڈونچرز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ رہتا ہے, لیکن ہمیں باادب رہنا چاہیے. ناظرین سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے پڑھنے والا یا ویسے ہی محفل میں آپ گئے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی محفل ہے. اب مثال ہم شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں نا, ایون کہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات کسی شخص کی شادی ہے اور دو ایسے لوگ وہاں پر آ گئے کہ ان کے آپس میں نہیں بنتی, لیکن وہ اس شادی کو خراب نہیں کریں گے. بھائی ہماری نہیں بنتی نا تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم کسی کی شادی میں جا کے نہیں لڑیں گے,
نہیں لڑیں گے.
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی میزبان کی اور جس کے نام پہ تقریب ہے اس کا خیال رکھا, اور یہ ہر عقل مند شخص رکھتا ہے. تو جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہونے والی محفل میں آئے ہیں تو وہاں پر تو ہمارا انداز جو ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ڈسٹربینس ہو. اچھا کلام میں نعرے بھی تو لگاتے ہیں امین بھائی بعض اوقات بے موقع, ایک تو ہے نا کہ موقع کے مطابق
لگاتے ہیں
تو اس سے بھی تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا. اچھا ایک یہ بات, دوسری بات کہ بعض اوقات یہ جو ابتدا میں پڑھتے ہیں, ایک میں کیا میرے حصے کی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں, تو مجھے کسی نے کہا کہ میں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے گلے کا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں, کیونکہ جو کلام پڑھنا ہے پورا وہ تو بعد میں پڑھنا ہے, تو اس سے پہلے یہ اشعار ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے پوزیشن کو دیکھ لیں کہ آج گلا کہاں تک جائے گا. کیا یہ بات درست ہے؟
سب کے ساتھ اصل میں بات
ذرا پڑھو نا, یہ بڑے دن ہو گئے سنے ہوئے.
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر بے نڈا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100,00,000 کو کافی ہے اشارہ تیرا. پر یہ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیك یا حبیب اللہ. اچھا اس میں جو ہے نا یہ اسپیس سے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں پچھلا جو نعت خواں ہے نا اس نے آ کر بہت محفل کو ایک اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا. اچھا آپ نے جا کے وہاں پہ نیچے سے اٹھا کے آپ نے شروع کیا نا تو پبلک پھر بیٹھ جاتی ہے نا,
گم ہو جائیں گے آپ.
ہاں ہم تو گم ہو گئے کہ یار وہ کہاں تھا اور یہ اس نے کہاں سے شروع کیا. تو یہ سب ماحول کو ہے نا ایک ہے نا
لیول
پہ لانے کے لیے بھی ہے نا.
اچھا
یہ سب کو
حکمت عملی.
اچھا اس میں اس اسپیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار میں نے یہ سوچا تھا اب مجھے یہ کلام نہیں پڑھنا ہے, اب وہ جو چھوڑ کے گیا ہے نا اب مجھے اسی محفل کو ہے نا اسی لیول پر اس کو اٹھا کے لے جانی ہے نا. ایسا نہیں ہو کہ یار یہ امین بھائی نے آ کر ہے نا پوری محفل یوں جا رہی تھی
اور
اس کو بالکل 100 اسپیڈ سے ہے نا یہ 50 پہ لا کے کھڑی کر دی.
اچھا دو بالکل ہی مختلف نعت خوان ہوتے ہیں. اب جیسے آپ کا نا ایک مزاج ہے,
جی جی
آپ ایک مزاج کے کلام پڑھو گے مختلف پڑھو گے لیکن آپ پھر بھی آپ کا ایک فریم ہے آپ کے گلے کا آپ کے انداز کا اور ہمیں بھی پتا ہوگا کہ امین بھائی آئے ہیں تو اسی طرح. اچھا بعض نعت خوان بالکل ہی مختلف ایک اپنی ٹون ہے, اب ایک بالکل مختلف مزاج والا پڑھ رہا ہے اب وہ چھوڑ کے گیا اور دوسرا آیا تو وہ بالکل 180 ڈگری مختلف ہے, تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟
وہاں پر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک تو جیسے پچھلا جو پڑھ کے گیا نا اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پوری محفل میں بےچارا دب کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ یار میں نے کہاں چھوڑا تھا اور اس نے یہاں کہاں سے شروع کی نا. تو آپ اس کے لیول کے ایک آدھ کلام لے کرتے 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 بتدری جائے نا اپنی محفل کو لیول پہ لے
اپنے انداز پہ اس کو ڈالے ہیں
تو آپ ان کو بھی بچائیں گے
صحیح
آپ محفل کو بھی لے کر چلیں گے.
اب جیسے ہمارا ماحول ہے تو ہمارا تو ایک سیٹ اپ ہے, نگران صاحب پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت کس کو پڑھانا ہے, تبدیل بھی کرتے ہیں ایک ترتیب ہوتی ہے لیکن ماحول جیسا بنا. تو عام منچ پر تو کوئی ایسا نگران نہیں ہوتا اور نعت خوان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو مشکل ہوتا ہو نا کیونکہ پیچھے کوئی مینج کرنے والا ہے ہی نہیں
اور
کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے.
عام منچ پر ہے نا سب کی اپنی اپنی نا ویلیو پہ نا ڈیپینڈ کرتا ہے, سمجھے کس ویلیو کا نعت خوان آیا,
قد کس کا بڑا,
وہ کس کا قد بڑا ہے, وہ آیا اور وہ جب آتا ہے نا تو اس نے جس نے معلوم ہے کہ مجھے پڑھ کے نکلنا ہے نا تو وہ آتا بھی اسی قد سے
صحیح ہے
اور اسٹیج پر بھی چلے گا اپنے اسی قد سے
صحیح ہے.
اچھا پھر بڑے کو دیکھ کر ویسے ہی چھوٹا ہے نا
تھوڑا سا
گھبرا جاتا ہے نا اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میری باری اب آئے گی بھی کہ نہیں
صحیح ہے
یہ بھی ہوتا ہے. اچھا بعضوں سے بعض ہوتے ہیں کہ پہلے سے بول دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا ٹائم 10:30 سے 11 کا ہے
صحیح ہے
یہ آپ نے مینج کرنا ہے کہ 10:30 بجے تک کس کو چلانا ہے آپ نے
صحیح ہے
کہ جو آپ کے کہنے پر ہے نا اس کے آنے پر وہ ہے نا
چھوڑ دے
2-4 منٹ سمجھ آتی ہے
صحیح ہے نیچرل ہے
پھر ورنہ وہ ہے نا پوری محفل میں نا وہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرتا رہے گا آپ کی محفل کو بھی ڈسٹرب کرے گا اور وہ خود بھی ڈسٹرب ہوتا رہے گا. اچھا بعض مرتبہ محفل میں نا انسان کی نعت خوانے کو اپنی بھی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ نے 10:30 کا ٹائم دیا اور 10:45 اٹھ کر آپ بھاگ رہے ہیں نا تو آپ یوں نہ سمجھے کہ میں نے مطلب یہاں پہ کوئی اسٹیکر لگا کے آیا ہوں کہ 10:30 سے 11 کا ٹائم تھا میں جا رہا ہوں. عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا با اخلاق ہے, دیکھیں آ کے پڑھا نہیں اور بغیر پڑھے یوں جا رہے ہیں اور منہ بنا کے جا رہے ہیں. تو اس میں نعت خواں اپنی بھی عزت کا خیال رکھے, محفل والے کا بھی عزت کا خیال رکھے اور نعت خواں کی بھی عزت کا خیال رکھے. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے جو پڑھ رہا ہے وہ میری بات مان لے گا تو آپ اس سے صلح کر لیں, کوئی بات کر لیں, سمجھے کہ مجھے یہ ٹائم دیا گیا ہے مجھے جانا ہے.
ماشاء اللہ ابھی بالکل آپ نے صحیح کہا, انڈرسٹینڈنگ بنا لے. ابھی میں کسی مفتی صاحب کے پاس تھا تو کل ہی کی بات ہے, تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بڑے نعت خوان ہیں تو کہنے لگے میرا بھی ٹائم تھا بیان کا اور ان کا بھی ٹائم تھا تو میزبان لیٹ ہو گیا لینے میں نا, تو کہہ رہے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اور وہ نعت خوان بھی بڑا اچھے قد گئے, بولا یار یہ تو لیٹ ہو گیا ہے اب میں جاؤں گا تو میں بیان کہاں سے کیا کروں گا اور اگر میں بیان کروں گا تو مفتی صاحب کا بھی قد ہے, تو وہ جو نعت خانہ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ ہے وقت کا پابند. میں نے پھر آپ نے کیا کیا, مطلب میں نے ڈائریکٹ نعت خان کو میسج کر دیا, دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں یوں ہو گیا اور میزبان تھوڑا لیٹ ہو گیا لانے میں, تو میں تھوڑا سا بیان 10-15 منٹ آگے لے لوں گا آپ کے ٹائم میں سے. تو اس نے ایگری کر لیا اور دونوں کام ہو گئے. وہی آپ والی بات کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لے. اگر یہ وہ نہ کرتے تو میں اس نعت خان کو جانتا ہوں کہ وہ وقت کی پابندی کا اس کو ہے نا, تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگتا یا اس کو محسوس ہوتا, یا محسوس نہ بھی ہوتا تو یہ قد والی بات آپ نے کی نا, تو جب تک وہ بیان کرتے رہتے تو ان کے دماغ پر بوجھ ہوتا کہ یار میں نے جو ہے نا اس کا ٹائم لے لیا. تو یہاں پر بھی اور ہر جگہ پر بات کر لینی چاہیے. اچھا یہ گھروں کی محفلوں میں, گھروں کی دعوتوں میں, آنے جانے میں, کرنے کرانے میں, سب میں جو ہے نا ہو جانا چاہیے. تو بات کرنے سے جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے
محفل میں جو ہے نا, وہ آپ نے بات کی کہ توجہ سے کوئی نہیں سن رہا ہے. دیکھیں خاص کر کے جو شادیوں کی محفلیں ہوتی ہیں نا, یہ خوشی کے موقع کی, اس میں دو طرف کے لوگ آتے ہیں. ایک تو جنہوں نے محفل کروائی ہے لڑکوں والوں نے, تو وہ پھر لڑکی والوں کو بلاتے ہیں. اب ہم جن کو تذلیل کر رہے ہیں, پتہ چلے وہ سامنے والے ہیں اور اس میں سے کوئی وہ ہو کر خفا ہو گیا, تو ہم نے تو اپنی طبیعت سے اس کی کلاس لی بھری محفل میں. بعد میں اس کے پیچھے کیا جھگڑے کھڑے ہو گئے اور کیا گھوپیاں ہو گئیں
اور آپس میں کیا
اور کیا آپس میں ناراضگیاں ہو گئیں کہ ہمیں آپ کی محفل میں بلا کے ذلیل کیا گیا اور سامنے نکلا سسرال والا.
یا اللہ,
تو یہ بہت احتیاط سے سوچنے کا ہوتا ہے مقام.
تو اور اسی گفتگو ہی گفتگو میں ہم فیضان مدینہ پہنچ بھی گئے اور ہمارا جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم تھا اس سے کافی زیادہ ہو گیا. ہم نے کوشش کی کہ اس لانگ ڈرائیو کے دوران جو ہے وہ کچھ محفل کے بارے میں, نعت خوانی کے بارے میں, نعت کے بارے میں بات ہو. سچی بات تو یہ امین بھائی کہ بہت ساری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں مزید بھی, لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم ڈیوریشن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ہمارا اس کا فارمیٹ یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز اسکرپٹڈ نہیں ہے. نہ امین بھائی کو پتا تھا کہ میں نے کیا سوال کرنے ہیں, نہ میں لکھ کے لایا تھا, ٹاپک تھا ذہن میں. ظاہر ہے امین بھائی ہیں تو نعت خوانی پر ہی کلام زیادہ ہوگا. تو بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے, اور یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ انداز پر تھوڑا دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام جو پہنچایا جائے. محافل کیجئے, ثنا خوانی کیجئے, سنیے, پڑھیے, اپنے گھروں میں کیجئے. ہر خوشی کے موقع پہ, ایون کے غمی کے موقع پر بھی محافل ہونی چاہیے, اس میں نیکی کی دعوت بھی ہونی چاہیے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اس طبقے میں زندہ رکھے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور اس میں بھی بزرگوں کے کلام اگر شامل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان ہوں گے, ان کے ساتھ ڈرائیو کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کہاں کا سفر ہوگا, کیا موضوع ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے